السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ خود دنیا بھر میں کشمیر کا سفیر بنیں گے اور ان کی مکمل آزادی تک بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت کا اہم اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب افغانستان میں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابی مہم بھی جاری ہے. طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے امن معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت سے جنگ بندی کر لیں گے, بلکہ وہ اس معاہدے کے بعد بھی افغان حکومت پر حملے جاری رکھیں گے. دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن بات چیت پیر کی شام دوبارہ شروع ہوگی. امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس میں G7 کانفرنس کے دوران بھارت کے وزیراعظم سے ملاقات کی. باہمی تعلقات کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں بھی بات کی ہے. بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بندشوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی پیر کو لگاتار 22 روز بھی ٹھپ رہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور کلدن تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن درست اقدامات ہیں. ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہرے 12 ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں. چین نے کہا ہے کہ امریکہ سے جاری تجارتی جنگ کا پرامن حل کے مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں, اور امریکہ سمیت دنیا بھر کے تاجروں کو سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی طرف سے تجارتی بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے کی خواہش کو دنیا کی ترقی کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا ہے. اور وائس آف امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے سربراہ اکبر ایاسی, جو پچھلے کچھ عرصے سے سرطان کے موذی مرض میں مبتلا تھے, اتوار کی شام 65 کی عمر میں واشنگٹن میں انتقال کر گئے ہیں. صدر اشرف غنی نے وائس آف امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے سربراہ کی اچانک وفات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا کشمیر کے لیے کچھ کرے یا نہ کرے, پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑی رہے گی. انہوں نے کہا کہ وہ خود دنیا بھر میں کشمیر کا سفیر بنیں گے اور ان کی مکمل آزادی تک بھرپور کوششیں کرتے رہیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیراعظم نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے, اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنا آخری پتا پھینک دیا ہے. عمران خان نے اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ 27 ستمبر کو وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, اور اس موقع پر دنیا بھر کو کشمیر کے مسئلے کی حقیقی صورتحال سے آگاہ کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب تک پاکستان کی تمام قوم ہر ہفتے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے طور پر ایک تقریب منعقد کرے گی, اور اس سلسلے میں پہلی تقریب اس جمعے کے روز ہوگی جب ملک بھر میں ہر جگہ پر لوگ 12 سے 12:30 بجے تک اکٹھے ہو کر کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں گے. اور امریکی صدر ٹرمپ نے فرانس میں G7 کانفرنس کے دوران بھارت کے وزیراعظم سے ملاقات کی ہے, اور باہمی تعلقات کے علاوہ انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بھی بات کی ہے. ہمارے نئی دہلی میں نمائندے سہیل انجم نے بتایا ہے کہ اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے, اور بھارت امریکہ کے اس مسئلے کے بارے میں توجہ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. اس بارے میں انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. اور سری نگر سے بھی یوسف جمیل نے ہمیں ایک رپورٹ بھیجی ہے اور بتایا ہے کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں بندشوں اور ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی پیر کو لگاتار 22 روز بھی ٹھپ رہے ہیں. فون اور انٹرنیٹ پر پابندی کے باعث مریضوں کے لیے علاج اور ادویات کے حصول میں مشکل پیش آ رہی ہے. اور امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت کا اہم اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب افغانستان میں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب بھی جاری ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دوحہ میں جاری بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو ان کے بقول اس صورت میں آئندہ ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، تاکہ افغان دھڑوں بشمول طالبان کے درمیان باضابطہ بات چیت شروع ہو سکے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ادھر طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ سے امن معاہدہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ افغان حکومت سے جنگ بندی کر لیں گے، بلکہ وہ اس معاہدے کے بعد بھی افغان حکومت پر حملے جاری رکھیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان طالبان کے دو اہم رہنماؤں کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی حمایت یافتہ افغان حکومت سے لڑائی جاری رکھیں گے۔ طالبان کے ایک اہم سینئر کمانڈر کا کہنا تھا کہ ہم افغان حکومت سے لڑائی جاری رکھتے ہوئے ان کی طاقت کو اپنی قوت سے روکیں گے۔ دوحہ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان امن بات چیت پیر کی شام دوبارہ شروع ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان صبح کے وقت اپنا ایک اجلاس کریں گے جس میں متعلقہ امور پر مذاکرات کریں گے، اور بعد میں شام کو ان کے نمائندے امریکی مذاکرات کاروں کے ساتھ بات چیت میں شریک ہوں گے۔ اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور قلعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن درست اقدامات ہیں، لیکن اسے بین الاقوامی سطح پر دہشت گرد۔ وزیراعظم عمران خان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تمام تر اہداف کی تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے اعلی اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہرے 12ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پیر کو ہانگ کانگ پولیس نے مظاہرین پر غیر قانونی اور پرتشدد کاروائیوں کو بڑھاوا دینے کا الزام لگایا، تو دوسری جانب جمہوریت کے حامی قانون سازوں نے پولیس ایکشن کو غیر قانونی ضروری قرار دیا۔ چین نے کہا کہ امریکہ سے جاری تجارتی جنگ کا پرامن حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں، اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں کے تاجروں کو سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہی نے خواہش کا اظہار کیا کہ چین امریکہ سے جاری تجارتی تنازع کے حل کے لیے مذاکرات پر تیار ہے اور تناؤ کم کرنے کے لیے پرامن بات چیت کا حامی ہے۔ لیو ہی امریکہ سے مذاکرات کرنے والی ٹیم کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے پیر کو ایک ٹیکنالوجی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی جنگ سے کسی ملک کو فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ان کے بقول اس جنگ سے نہ صرف چین اور امریکہ کا نقصان ہوگا، بلکہ یہ جنگ دنیا کے دیگر ممالک کے مفاد میں بھی نہیں ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی طرف سے تجارتی بات چیت کو دوبارہ کرنے کی خواہش کو دنیا کی ترقی کی طرف ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ صدر نے فرانس میں G7 کی سربراہ کانفرنس کے موقع پر اخباری نمائندوں کو بتایا کہ چین نے امریکی تجارتی نمائندوں سے کہا ہے کہ ہمیں تجارتی مذاکرات کی میز پر دوبارہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ پیشکش ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے جب دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتیں ایک دوسرے کے خلاف محصولات میں اضافے کا اعلان کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ چین کسی معاہدے پر پہنچنا چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے۔ ٹرمپ نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ چین کے صدر شی جن پنگ سے ان کا براہ راست رابطہ ہے، لیکن انہوں نے صدر شی کی بار بار تعریف کی اور انہیں ایک بڑا لیڈر قرار دیا۔ دنیا کے ساتھ ترقی یافتہ ملکوں کے سربراہ پیر کے روز اپنے اجلاس کے اختتام پر آب و ہوا کی تبدیلی اور ڈیجیٹل کی طرف منتقلی پر مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کی اختتامی نیوز کانفرنس اس پر حاوی آ گئی ہے۔ ٹرمپ نے پیر کے روز اس وقت شہ سرخیوں میں جگہ بنا لی جب انہوں نے چین اور جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر امید کا اظہار کیا اور ایران کے ساتھ معاہدے کے امکانات ظاہر کیے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے فرانس کا دورہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب فرانس میں دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کے سربراہوں کا اجلاس جاری ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ فرانس کی طرف سے G7 اجلاس کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ کو دعوت امریکہ کے لیے حیران کن ہے۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے اس دورے میں کسی بھی امریکی حکام سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل کی لبنان اور شام میں کاروائیوں کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے خطرناک قدم اٹھایا ہے جس کا اسے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ افغان صدر اشرف غنی نے وائس آف امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے سربراہ اکبر ایازی کی اچانک وفات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم افغانستان میں صحافت کے بانیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت سے میڈیا میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں، جن میں وائس آف امریکہ کے ڈویژن چیف کی حیثیت سے خدمات بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اکبر ایازی کی وفات افغانستان میڈیا خاندان کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اہم صدارتی امیدواروں، گورنروں اور سابق وزیروں کے علاوہ دوستوں، عزیزوں اور ان کے ساتھیوں نے بھی اکبر ایازی کے خاندان والوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے سربراہ اکبر ایازی، جو پچھلے کچھ عرصے سے سرطان کے موذی مرض میں مبتلا تھے، وہ اتوار کی شام واشنگٹن میں 65 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں اطلاع دی کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان بات چیت کا اہم اور فیصلہ کن دور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک ایسے وقت میں جاری ہے جب افغانستان میں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابی مہم بھی جاری ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر دوحہ میں جاری بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو ان کے بقول اس صورت میں آئندہ ماہ ہونے والے افغان صدارتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں، تاکہ افغان دھڑوں بشمول طالبان کے درمیان باضابطہ بات چیت شروع ہو سکے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں بات چیت کا نواں اور فیصلہ کن دور جاری ہے، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان امن سمجھوتا جلد طے پانے کی توقع کی جا رہی ہے، اور یہ متوقع معاہدہ ایک ایسے وقت سامنے آ سکتا ہے جب افغانستان میں آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات کی مہم جاری ہے۔ تاہم بعض تجزیہ کاروں کے خیال میں اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پاتا ہے تو شاید صدارتی انتخابات ملتوی ہو جائیں، تاکہ افغان دھڑوں کے درمیان بات چیت کا عمل شروع ہو سکے۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امن بات چیت اور افغان صدارتی انتخاب کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔
تو میرے خیال میں جب یہ مذاکرات ابھی ہوں گے افغانوں کے آپس کے درمیان، اس میں ظاہر افغان حکومت کے نمائندے بھی ہوں گے، طالبان بھی ہوں گے، افغان حکومت کے مخالفین بھی ہوں گے، تو پھر یہ سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ سارے فریق یکسو ہوں اور ان کی توجہ مذاکرات کے اوپر ہو۔ اگر افغانستان میں صدارتی انتخابات کی کمپین جو تقریباً ایک مہینے پہلے شروع ہو گئی وہ جاری رہتی ہے تو پھر تو توجہ بٹ جائے گی۔
تجزیہ کار رحیم اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں صدر اشرف غنی چاہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں، کیونکہ صدر اشرف غنی کے بقول ایک منتخب حکومت ہی طالبان سے مضبوط طریقے سے مذاکرات کر سکتی ہے۔ تاہم طالبان کا موقف ہے کہ صدارتی انتخابات امن کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکہ کے سفیر جان باس ایک بیان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگرچہ انتخابات اور امن دونوں اہم ہیں، تاہم ان کے بقول افغانستان کا امن امریکہ کی اولین ترجیح ہے، کیونکہ ان کے بقول افغان عوام کی بھی اولین ترجیح امن ہی ہے۔ اس تناظر میں تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ اگر دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری بات چیت کے نتیجے میں فریقین کے درمیان کوئی امن سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کے بقول آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں۔
اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے طالبان کا اور امریکہ کے درمیان اور پھر بین الافغانی مذاکرات شروع ہوتے ہیں، آپس میں یہ بات کرتے ہیں، پھر کافی دباؤ بڑھ جائے گا انتخابات کو ملتوی کرنے کے لیے، اور ممکن ہے کہ انتخابات ملتوی ہو جائیں کیونکہ ابھی اتنے قریب آ گئے ہیں اور پوری طرح انتخابی کمپین بھی شروع نہیں ہوئی۔
یاد رہے کہ افغان صدارتی انتخابات دو بار پہلے بھی ملتوی ہو چکے ہیں اور اب یہ انتخابات 28 ستمبر کو منعقد ہوں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو فرانس کے شہر بیئریٹس میں G7 ممالک کے اجلاس کے دوران ملاقات کی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے حالات ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اس ملاقات کی کیا اہمیت ہے اور بھارت میں امریکہ کے اس مسئلے کے بارے میں توجہ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں ہمارے نمائندے ہیں سہیل انجم۔ جی سہیل صاحب، بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت، اور جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارت کے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے اس بارے میں کیا کہا جا رہا ہے نئی دہلی میں؟
جی ظاہر ہے خالد صاحب، یہاں نئی دہلی میں اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھیں کہ دونوں رہنما میں کیا بات چیت ہوتی ہے، خاص طور سے کشمیر کے مسئلے پہ، کیونکہ صدر ٹرمپ دو دو بار ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں۔ ایک بار جب وہ عمران خان سے ملے تھے اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم مودی نے ان سے درخواست کی کہ ثالثی کریں، حالانکہ ہندوستان نے اس کی فوراً تردید کی تھی، اور دوسری بار اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہیں اور ثالثی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو۔ لیکن آج جب دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی تو تقریباً 40 یا 45 منٹ تک ملاقات ہوئی، تو اس موقع پہ دونوں نے میڈیا سے بھی خطاب کیا، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے پچھلی رات مسئلے کشمیر پر بات کی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے دونوں ملکوں میں بات چیت ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان میں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ دونوں ملک کچھ اچھا کریں گے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ نریندر مودی اور عمران خان سے میرے بڑے اچھے رشتے ہیں اور اگر کوئی بھی وجہ ہو تو میں موجود ہوں۔ گویا وہ اشاروں کناروں میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر ثالثی کی ضرورت ہو یا کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملک لیکن بہتر کر سکتے ہیں۔ جہاں تک وزیر اعظم مودی کی بات ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ثالثی کو مسترد کر دیا اور کہا کہ دونوں ملک تمام تفصیلات طلب امور کو دو طرفہ بات چیت سے حل کر سکتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ اس بارے میں کسی تیسرے ملک کو زحمت دی جائے۔ جی خالد صاحب،
تو یہ بتائیے گا کہ اندرون ملک کیا صورتحال ہے، وہاں کیا کہا جا رہا ہے اس ملاقات کے بارے میں اور ویسے عمومی طور پر کشمیر کی صورتحال کے بارے میں؟
ہندوستان، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے ثالثی والے معاملے میں، تو ہندوستان کا تو یہ پرانا موقف ہے کہ یہ دو طرفہ ایشو ہے، یہ عالمی ایشو نہیں ہے بلکہ دو طرفہ ایشو ہے اور اسے ہم آپس میں بات چیت کر کے حل کریں گے۔ اور یہی بات اس وقت بھی ہو رہی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو پہلے کہا تھا کہ ہم اس میں ثالثی کرنا چاہتے ہیں، تو ہندوستان میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ظاہر اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دونوں ملک اس میں، اور اس حوالے سے شملہ سمجھوتے اور لاہور اعلامیہ کی بھی بات کی جاتی ہے کہ دونوں میں آپسی تنازعات کو دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے تو ابھی بھی کوئی کھل کر کے کوئی بہت زیادہ واضح انداز میں چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ انسانی حقوق کے بہت سے کارکن اب کافی کھل کے بولنے لگے ہیں کہ وہاں کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ابھی راہل گاندھی مختلف سیاسی لیڈروں کے ساتھ کل وہ دورہ کرنے گئے تھے تو ان کو سری نگر ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا گیا تھا۔ کل پریس کلب آف انڈیا کی جانب سے کل کشمیر کے مسئلے پہ شام کے وقت ایک میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں بہت سارے صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو بلایا گیا ہے، اس میں کشمیر کی صورتحال پہ گفتگو کی جائے گی۔
جی بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا۔ تو یہ سہیل انجم تھے نئی دہلی میں ہمارے نمائندے، جو بتا رہے تھے کہ صدر ٹرمپ اور نریندر مودی کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا رد عمل ہے، اور دوسرے یہ کہ کشمیر کے صورتحال کے بارے میں بھی وہ بتا رہے تھے۔ اور مزید جاننے کے لیے کہ کشمیر میں اس وقت اصل صورتحال کیا ہے، چلتے ہیں اس رپورٹ کی طرف جو سری نگر سے ہمیں یوسف جمیل نے بھیجی ہے۔
پیر کو لگاتار 22 روز بھی وادی کشمیر کے بیشتر اضلاع اور ریاست کے جموں خطے کے بعض مسلم اکثریتی علاقوں میں لوگوں کی نقل حرکت پر عائد بندشیں برقرار رہیں. ان علاقوں میں جہاں سے حفاظتی پابندیوں کو ہٹا دیا گیا ہے یا ان میں نرمی کی گئی ہے, سڑکوں پر چلنے والی نجی گاڑیوں کی تعداد میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں اضافہ مشاہدے میں آیا. تاہم وادی میں بازار اور بیشتر بینک اور دوسرے مالی ادارے بند ہیں. حکام کی طرف سے پرائمری اور مڈل سطح کے تقریباً 2500 اسکول کھولے جانے کے اعلان کے باوجود ان میں طالب علموں کی مجموعی حاضری انتہائی کم ہے, بلکہ پیر کو بیشتر اسکولوں میں اساتذہ اور دوسرے عملے کا ایک بڑا حصہ موجود تھا. کلاسیں بالکل سنسان نظر آ رہی تھیں. سرکاری دفاتر میں ڈیوٹی پر حاضر ہونے والے ملازمین کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. وادی میں ٹیلی فون, انٹرنیٹ اور مواصلات کے دوسرے وسائل اور سہولیات 5 اگست سے جب نئی دہلی کی حکومت نے جموں کشمیر کی نیم خود مختاری کو ختم کر کے ریاست کو وفاق کے زیر انتظام 2 علاقوں میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا, مسلسل بند پڑی ہیں. صرف چند ایک علاقوں میں لینڈ لائن فون سہولیات جزوی طور پر بحال کی گئی ہیں. فون اور انٹرنیٹ سروسز کی عدم دستیابی کی وجہ سے عام لوگوں کو تو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑ رہا ہے. اسے سب سے زیادہ ذرائع ابلاغ اور طبی ادارے ان میں زیر علاج مریض متاثر ہو رہے ہیں. اسپتالوں کے باہر زیر علاج مریض بھی خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں. اگرچہ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گورنر ستیہپال ملک کا کہنا ہے کہ علاقے میں ادویات کی کمی ہے اور نہ اشیائی خورد و نوش کی, ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وادی میں عائد بندشوں کی وجہ سے مریضوں کو طبی مراکز تک پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. نیز ان کے پاس ادویات خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر عمر کا کہنا تھا,
درد ہے دل میں کہ ہمارے جو مریض ہیں وہ کافی اس وقت مشکلاتوں سے گزر رہے ہیں. اس کی کئی سارے وجہ ہیں. مین وجہ جو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آیوشمان بھارت اسکیم ہے یا باقی ہیلتھ انشورنس اسکیمز جو ہیں, جو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمز ہیں, گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی اسکیمز ہیں, وہ انٹرنیٹ بیسڈ اسکیمز ہیں. تو وہ انفارچونیٹلی پچھلے 3 ہفتے سے جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی اور لینڈ لائن کنیکٹیویٹی نہیں ہو رہا ہے, اس میں وہ آ نہیں پا رہے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے.
ڈاکٹر عمر پیر کو سری نگر کے مشتاق پریس انکلیو میں دھرنے پر بیٹھ گئے. ان کے ہاتھ میں ایک کتبہ تھا جس پر لکھا تھا, یہ احتجاج نہیں ہے, یہ ایک گزارش ہے. مریض مشکلات کا شکار ہیں, ہیلتھ انشورنس اسکیمیں ناکارہ بن چکی ہیں, ڈائلیسس سیشنز میں تخفیف کرنا پڑ رہی ہے, سرطان کے مریض علاج کے لیے نہیں آ پا رہے ہیں. مہربانی کر کے جموں کشمیر کے اسپتالوں اور طبی نظام کے لیے لینڈ لائن اور انٹرنیٹ رابطے بحال کریں. یہ انسانی بنیاد پر کی جانے والی ایک گزارش ہے. تھوڑی دیر کے بعد پولیس مشتاق پریس انکلیو میں, جہاں سرینگر سے شائع ہونے والے کئی اخبارات اور نامہ نگاروں کے دفاتر واقع ہیں, نمودار ہوئی اور ڈاکٹر عمر کو پکڑ کر لے گئی. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سرینگر.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن درست اقدامات ہیں, اور اس سلسلے میں وزیراعظم نے ایک اعلی اختیاراتی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے. وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی عمل درآمد کی نگرانی کرے گی. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قائم کمیٹی میں خزانہ, امور خارجہ اور داخلہ کے وفاقی سیکٹریز کے علاوہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام سے متعلقہ تمام اداروں کے سربراہان شامل ہوں گے. اس کے علاوہ پاکستان کی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے 3 اعلی عہدیدار بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے. وزیر اعظم کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے کی گئی حکومتی کوششوں کو مزید آگے بڑھائے گی. وزیر اقتصادی امور حماد اظہر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی 12 ارکان پر مشتمل ہوگی, جسے 1 دسمبر تک ایکشن پلان کے تمام اہداف مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے ایف اے ٹی ایف کی علاقائی تنظیم ایشیا پیسیفک گروپ کا اجلاس آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں ہوا, اور اجلاس کے اعلامیے کے مطابق پاکستان سمیت 6 ملکوں کی کارکردگی کا مفصل جائزہ لیا گیا اور اس کی تفصیلات رواں سال اکتوبر میں شائع کی جائیں گی. پاکستان نے ایشیا پیسیفک گروپ کو سہماہی میوچل ایویلیویشن رپورٹ پر جواب جمع کروایا, جس میں پاکستان نے اپنی مجموعی ریٹنگ میں بہتری کی سفارش کی ہے. مالیاتی امور کے صحافی شہباز رانا کہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے قائم کمیٹی کا مقصد اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانا ہے. انہوں نے کہا کہ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے سلسلے میں تمام تر اقدامات اور سرگرمیوں کو فوج کے ہیڈ کوارٹر سے دیکھا جا رہا ہے۔
ایک ایڈیشنل لیئر کریٹ کی گئی ہے جس کا بنیادی مقصد تھا اس کی یہ جو سیویل سال سے جو پرابلمز آ رہی ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا۔ اوور آل جو ایف ٹی ایف سے ریلیٹڈ چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو ملٹری خود دیکھ رہی ہے۔
شہباز رانا کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے قائم اسٹیئرنگ کمیٹی پہلے سے ہم مہنگی اور عمل درآمد پر کام کر رہی ہے، اور ان کے بقول اگر کمیٹیاں بنانے سے مسئلہ حل ہوتا تو پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہ کیا جاتا۔
یہ کوآرڈینیشن بہتر کرنے کا کام جو حکومت اب کر رہی ہے یہ اب سے کوئی ڈیڑھ سال پہلے ہو جانا چاہیے۔
پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے یا برقرار رکھنے کا فیصلہ ایف اے ٹی ایف کے اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا، اور پاکستانی حکام پر امید ہیں کہ 10 نکاتی ایکشن پلان پر خاطر ہوا کامیابی کے بعد اس پر مکمل عمل درآمد کے لیے کچھ ماہ کا اضافی وقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ ایف اے ٹی ایف کے سربراہ نے جون میں وائس آف امریکہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان کے مالیاتی نظام کو مضبوط بنانے اور کالعدم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن درست اقدامات ہیں، لیکن اسے بین الاقوامی سطح پر دہشت گردوں کو مالی معاونت کے خطرات کا ادراک نہیں، جس کی وجہ سے وہ بلیک لسٹ ہو سکتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہانگ کانگ میں حکومت مخالف مظاہرے 12ویں ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ پیر کو ہانگ کانگ پولیس نے مظاہرین پر غیر قانونی طور پر پرتشدد کاروائیوں کو بڑھاوا دینے کا الزام لگایا، تو دوسری جانب جمہوریت کے حامی قانون سازوں نے پولیس ایکشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابیلا کاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
پولیس کے بیان کے مطابق انہوں نے 36 مظاہرین کو گرفتار کیا، جبکہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار زمین پر گرنے سے زخمی ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے مظاہرین کو انتباہ کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی۔ اتوار کو ہزاروں مظاہرین میں سے اکثریت نے پرامن مارچ کیا، تاہم بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف آنسو گیس اور پانی کی تیز دھار کا استعمال کیا گیا۔ تھامس ہو نے بھی اس مظاہرے میں شرکت کی، ان کا کہنا ہے پہلے ہم نے پرامن مظاہرہ کیا، تاہم حکومت کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا، جس کے بعد ہم نے سڑکوں کا رخ کیا تو پولیس نے اسے قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسی کو جواز بنا کر وہ آنسو گیس کا استعمال کرتے ہیں، جس سے مظاہرین مشتعل ہو جاتے ہیں۔ کئی ہفتوں سے جاری یہ مظاہرے ہانگ کانگ سے ملزمان کی چین کو حوالگی کے متنازع بل کے خلاف شروع ہوئے، جس کے مطابق ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے مشتبہ ملزمان کو سماعت کے لیے چین بھیجا جانا تھا۔ تاہم ہانگ کانگ چین کے زیر انتظام ایک خود مختار علاقہ ہے، اور مظاہرین نے اس کے خلاف ملک گیر مظاہرے کیے، تاہم بل کی معطلی کے بعد بھی مظاہرے جاری ہیں۔ اب ان کا مطالبہ ہانگ کانگ میں مکمل جمہوریت کی بحالی ہے۔ ہانگ کانگ اس وقت ایک انقلابی دور سے گزر رہا ہے، یہ تحریک ملزمان کی حوالگی سے کہیں وسیع مقاصد کے حصول کے لیے جاری ہے، اسی لیے مظاہرین گزشتہ 3 ماہ سے گولیوں اور آنسو گیس کا سامنا کر رہے ہیں، ہانگ کانگ پر چین کے نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے لیے۔ یہ الفاظ ہیں اس مظاہرے میں شریک ایک فرد کے۔ 1997 میں برطانیہ نے ہانگ کانگ کا کنٹرول چین کے حوالے کر دیا تھا، جس کے بعد ان ملک گیر مظاہروں کو ملک میں امن کے خلاف سب سے بڑا خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مظاہرین کے مطابق وہ بیجنگ کے زیر تسلط آنے کے بعد رائج کی گئی ایک ملک دو نظام کی پالیسی کے تحت اپنے حقوق کی پامالی کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ پیر کے روز فرانس میں، جہاں وہ گروپ 7 کے اجلاس میں شریک تھے، اس وقت شہ سرخیوں میں آ گئے جب انہوں نے نامہ نگاروں کو یہ بتایا کہ چین نے تجارتی گفت و شنید کے لیے رابطہ کیا ہے۔ کاوچولی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
صدر ٹرمپ نے نامہ نگاروں کے سامنے چین اور جاپان کے ساتھ تجارتی معاہدوں کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ کسی معاہدے کے امکانات کے بارے میں بھی نیک توقعات کا اظہار کیا۔ چین نے گزشتہ رات ہمارے اعلیٰ ترین تجارتی لوگوں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، تو ہم مذاکراتی میز پر واپس آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں بہت بری طرح نقصان پہنچا ہے، لیکن وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہی اقدام درست ہے، اور میں اس کی وجہ سے ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ یہ دنیا کے لیے بہت مثبت پیش رفت ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جن کے یہ تبصرے اس وقت سامنے آئے جب وہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی کے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کی نامہ نگاروں کے ساتھ وہ مختصر ملاقات ہوئی جو عام طور پر رہنماؤں کی کسی نجی ملاقات سے قبل ہوتی ہے۔
So we're going to have a further statement on China. We'll have a news conference a little bit later, unless the media doesn't want a news conference.
تو ہم چین کے بارے میں مزید بیان دیں گے۔ ہم کچھ دیر بعد ایک نیوز کانفرنس کریں گے، جب تک میڈیا کوئی نیوز کانفرنس نہیں چاہتا۔ اگر آپ کوئی نیوز کانفرنس نہیں چاہتے تو ہم اسے فوری طور پر منسوخ کر دیں گے، لیکن یہ فرض کرتے ہوئے کہ آپ ایسی ایک نیوز کانفرنس چاہتے ہیں، ہم اسے کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ ممکنہ طور پر ایسا چاہیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے، جنہوں نے اس بارے میں کسی تبصرے سے انکار کر دیا کہ آیا چینی صدر زی جن پنگ کے ساتھ وہ براہ راست رابطے میں تھے، لیکن انہوں نے صدر زی کو ایک عظیم لیڈر کہتے ہوئے بار بار ان کی تعریف کی۔ جی سیون کے رہنما آب و ہوا اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بارے میں گفتگو کے بعد پیر کو اپنا سربراہی اجلاس ختم کر رہے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو اطلاع دی کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کیا اور اس میں خاص طور سے کشمیر کے مسئلے کا ذکر کیا۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں عاصم علی رانا۔ جی رانا، بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے خطاب میں کیا کیا خاص نکات تھے؟
جی خالد صاحب، بالکل۔ آج کا جو وزیر اعظم کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے آزاد کشمیر میں جو تھا، جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے، اس میں آپریشن کا منصوبہ بنا لیا تھا، ہمیں اطلاع ملی اور ہماری فوج بھی پوری طرح تیار تھی، لیکن ہم نے اس ایشو کو فوری طور پر پوری دنیا سے اس حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں اب کشمیر کا سفیر بنوں گا اور اقوام متحدہ میں 27 ستمبر کو اس معاملے کو اٹھاؤں گا۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کا موقع آ گیا اور دنیا ساتھ دے یا نہ دے، ہم نے کشمیر کے مسئلے پر آخری حد تک جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور کہا کہ اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کے ساتھ پوری دنیا پر رونما ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے الیکشن جیتنے کے بعد ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم مودی سے بات کریں، لیکن بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے پاکستان کو ایس او ٹی ایس میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں جیسے لاگنگ کی گئی اور جو آر ایس ایس کا نظریہ تھا اس کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے۔ اگر آج اسلامی ممالک ہمارے ساتھ نہیں ہے تو کل کو ہمارے ساتھ ہوں گے، کیونکہ ماضی میں بھی بہت سے معاملے میں ایسا دیکھنے آیا کہ بہت سارے مسلمان ممالک خاموش تھے، لیکن میڈیا نے جب بوسیہ کی آواز اٹھائی تو مسلمان ممالک بھی آگے آگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہی ایسے ہی بالکل کشمیر میں بھی ہوگا، اور آج جو بھارت میں بھارت کی جانب ظلم کیے آ رہے ہیں اس سے جو ہے وہ کشمیر کا تمام اسلام ممالک ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو اس حوالے سے کرنے جا رہا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ پاکستان جو ہے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرے گا۔ آئندہ آنے والے جمعے کو 12 سے 12:30 جو ہے مختلف تقاریب جو ہے منعقد کی جائیں گی، اور انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر تک یہ لگاتار یہ ہوگا کہ ہر ہفتے جو ہونے والی ایک اہم تقریب ہوگی، اس میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے گا۔
انہوں نے کسی قسم کی کمیٹی بنانے یا اپوزیشن کو ساتھ ملانے یا کوئی مشاورت کا بھی کوئی اعلان کیا؟
خالد، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس بار پہلی مرتبہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے حوالے سے جس طرح وہ بات کرتے تھے اور ان کو کہا جاتا تھا کہ این آر او نہیں دیا جائے گا یا کوئی اور کیا جائے گا، آج اس حوالے سے کوئی بھی بات تھی وہ انہوں نے نہیں کی، صرف جو کشمیر کا جو ان کا تھا فوکس تھا وہ تمام کے تمام کشمیر کے معاملے کے حوالے سے تھا، اور اس کے اوپر ہی انہوں نے بات کی، مسلم ممالک کی بات کی، بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات کی، اور کشمیر کا ان کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے اور کشمیر کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔
بہت شکریہ عاصم علی رانا آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں، عاصم علی رانا، جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور اس میں خاص طور سے کشمیر کے مسئلے پر انہوں نے بھرپور اظہار خیال کیا ہے۔ اور پشاور سے شمیم شاہد نے ایک رپورٹ بھیجی ہے کہ خیبر پختونخوا کے مختلف 29 اضلاع میں پولیو کے مرض پر قابو پانے کے لیے سوموار کے روز سے انسداد پولیو کی 3 روزہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مہم کے بارے میں تفصیل دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
خیبر پختونخوا اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک بھر میں پولیو کے مرض پر قابو پانے کے لیے سوموار کے روز سے انسدادی پولیو کی سہ روزہ مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ لگ بھگ چار مہینوں کے وقفے کے بعد سہ روزہ مہم کا آغاز ایک ایسے وقت کر دیا گیا جب ایک روز قبل محکمہ صحت کے عہدیداروں نے پولیو سے پانچ اور مریضوں کی متاثر ہونے کی تصدیق کی، جس سے ملک بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 58 جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ 44 تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا کی جنوبی بنو ڈویژن میں سب سے زیادہ 30 افراد متاثر ہوئی ہے۔ انسدادی پولیو کے اس غیر معمولی مہم کے پہلے روز خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں ایک بچی کی ہلاکت اس وقت ہوئی جب ان کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے گئے۔ سوابی سے سینئر صحافی محمد فاروق نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ بچی جو ہے نا سوابی کے گاؤں سلیم خان سے اس کا تعلق ہے، اس کا نام عروج ہے، والد کا نام ہدایت اللہ ہے۔ آج اس کو جب پولیو ویکسین پلائی گئی تو اسی ٹائم پر اس کی منہ میں جاگ آ گئی اور والدین نے اس کو اسپتال لے جانے کی کوشش کی لیکن اسپتال پہنچتے ہی اسی دم توڑ دی گئی۔
ہلاک ہونے والی بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پشاور کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے پولیس اینڈ سول اسپتال پشاور میں صوبائی وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی کی بچی نیمرا یوسفزئی کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ انسدادی پولیو مہم کے افتتاح کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت میں وزیر اعلیٰ محمود خان نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے سے انکاری والدین کو بات چیت کی دعوت دیتے ہوئے کہا،
مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بائیکاٹ کرتا ہے کہ میں پولیو اس کے ویکسین نہیں پلانا چاہتا اور اس کے بائیکاٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سے خفا ہوں، تو اگر وہ ہم سے خفا ہے تو قوم کے بچوں سے کیوں خفا ہے؟ تو یہ تو قوم کے بچوں کا مستقبل کے معاملہ ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے اگر ان کی کوئی جینوئن گریونسز ہے تو آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، میرے دروازے تو کھلے ہیں ان کے لیے، میرے گورنمنٹ کے دروازے کھلے ہیں، تو آ جائے، ان کے جو بھی جینوئن گریونسز ہے اس کو میں دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔
اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے انسدادی پولیو کے لیے فوکل پرسن بابر بن عطا نے کہا،
پشاور میں کوئی پولیو کے سامنے نہیں آیا، صوبے میں جتنے بھی پولیو کے سامنے آ رہے ہیں وہ والدین میں پروپیگنڈا جس طرح سی ایم صاحب نے کہا ہے اس کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ جہاں پہ آپ بچوں کو قطرے نہیں پلائیں گے وہاں کیسز آئیں گے۔
خیبر پختونخوا میں حکام کے بقول انسدادی پولیو کی اس سے روزہ مہم میں 5 سال سے کم عمر کے 46 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائے جائیں گے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اے ٹی ایم کے ذریعے فراڈ کر کے رقم ہتھیانے کے الزام میں گرفتار 6 چینی باشندوں پر ترمیمی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جس سے ملزمان نے انکار کیا ہے۔ ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سخت مانیٹرنگ اور قوانین میں رد و بدل سے اے ٹی ایم فراڈ کے واقعات کی شرح میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کراچی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد ثاقب نے۔
کراچی میں فراڈ کے ذریعے شہریوں کی رقوم ہتھیانے کے الزام میں گرفتار 6 چینی باشندوں پر عدالت نے ترمیمی فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ان الزامات سے چینی باشندوں نے انکار کیا ہے، جس پر عدالت نے سرکاری وکلا کو گواہ پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ چینی باشندوں پر الزام ہے کہ انہوں نے جال سازی کے ذریعے بینک صارفین کا ڈیٹا چرا کر ان کے اکاؤنٹ سے 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم لوٹ لی۔ ان چینی باشندوں کے خلاف کراچی کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلع جنوبی اور شرقی کی 2 عدالتوں میں 3 مختلف مقدمات قائم ہیں۔ ملزمان کی نشاندہی سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے کی گئی تھی، جس کے بعد جنوری 2018 میں انہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ کیس میں ایف آئی اے کے وکیل محمد زاکر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملزمان پر فرد جرم عائد کر کے ان کے خلاف کیس میں کافی پیش رفت ہو چکی تھی، لیکن پاس خامیوں کی نشاندہی پر دوبارہ فرد جرم عائد کی گئی ہے۔
سائبر کرائم کے کیس ہیں، فائنینشل انسٹیٹیوشن پہ جو ہے انہوں نے اٹیک کیا تھا، اور اس کے جو پبلک کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے، جب پبلک کا ٹرسٹ ہوتا ہے بینکنگ سسٹم پہ، اے ٹی ایم مشین پہ، تو اس پہ لازمی بات ہے کہ اس پہ اثرات پڑیں گے اس کے۔ تو ہم نے ٹیک افیکٹو میجر اگینسٹ دی کرمنل سوٹ چیلنج دی کرمنل لا ایکشن لیا ہے، اب یہ کیس چل رہا ہے۔
پاکستان میں اے ٹی ایم فراڈ کے ذریعے بینکوں سے پیسے نکالنے کے الزام میں 2 سال کے دوران اب تک کم از کم 10 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے 7 کا تعلق چین اور رومانیہ سے بتایا جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ماہرین کے مطابق پاکستان میں گزشتہ چند سالوں میں اے ٹی ایم سے منسلک فراڈس کی تعداد میں نمایاں کمی دیکھ دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اسٹیٹ بینک کے سخت قوانین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایف آئی اے کی سخت مانیٹرنگ ہے۔ آئی ٹی ماہر آصف ریاض نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے تمام بینکوں کو اپنے اے ٹی ایم کارڈز میں چپ شامل کرنا بھی ضروری قرار دیا جا چکا ہے، جس کے بعد اسکیمنگ مشینوں کے ذریعے ایسے فراڈز کی تعداد میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔
پہلے زیادہ ہوتے تھے، اب کم ہو گئے، کیونکہ ایف آئی اے نے قبضہ لوگوں کو پکڑا ہے، یہ والا کرائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، ایسی بات ہے، سیکیورٹی امپروو ہو گئی ہے۔
اس سے قبل کراچی کے علاوہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی ایسے واقعات سامنے آ چکے ہیں جس میں صارفین کا ڈیٹا چوری کر کے ان کے اکاؤنٹ سے رقم ہتھیا لی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جون 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں 5 کروڑ سے زائد بینک اکاؤنٹس ہیں۔ ملک بھر میں 45 بینکوں کی 14,000 سے زائد شاخیں ہیں، جن میں مالی سال 2017-18 کے دوران 5,500 ارب روپوں سے زائد کا لین دین اے ٹی ایمز کے ذریعے کیا گیا، جبکہ انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے بھی 1,262 ارب روپے سے زائد کی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں حالیہ دنوں میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو متحدہ عرب امارات کی طرف سے اعلیٰ ترین سول اعزاز یا میڈل دیے جانے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے سرکاری سطح پر پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے باوجود عرب امارات کے لیے کوئی سخت لہجہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ حکومت کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بھارت سے اپنے تعلقات ہیں اور پاکستان سے اپنے تعلقات ہیں۔ اسلام آباد سے اس بارے میں علی رانا نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پاکستان میں عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر حالیہ دنوں میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی اور کشمیر کی صورتحال میں متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو امارات کا سب سے بڑا سول اعزاز میڈل آف زائد دینے کو پاکستان میں بعض افراد کی طرف سے بھارت کی حمایت اور پاکستانی موقف کی نفی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عموماً عرب ممالک کے لیے ہمیشہ احترام کا رویہ رکھا جاتا ہے اور ان ممالک کی طرف سے ہزاروں پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیے جانے اور جیلوں میں بند رکھنے کو بھی نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن بھارتی وزیراعظم کو ایسے اعزاز دینے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے اس بارے میں ٹویٹ کیا کہ پاکستان میں ایک طبقہ پاکستان سے زیادہ عرب اور ایران کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ نریندر مودی سے ان ممالک کے تعلقات میں ان لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اپنی قوم سے بڑھ کر کچھ نہیں، امہ نہیں، آپ کے ملک کی سرحدیں مقدس ہیں۔ اس حوالے سے حکومتی موقف ابھی بھی امارات کی حمایت میں ہے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ امارات کے ساتھ ہمارے اپنے تعلقات ہیں اور بھارت کے ساتھ ان کے اپنے۔
ان کی جو دو طرفہ تعلقات ہیں، ہر ملک کو حق ہوتا ہے اپنے تعلقات رکھنے کا، پاکستان کے ان سے اپنے تعلقات ہیں، اور ہم ان تعلقات کی بنیاد پر یو اے ای کے وزیر خارجہ سے ملاقات کا امکان ہے اور میں سارے حقائق ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔
کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کو عرب ممالک کی طرف سے حوصلہ افزا رد عمل نہیں ملا۔ سلامتی کونسل میں موجود دو ممالک کویت اور انڈونیشیا نے بھی مکمل طور پر پاکستان کی حمایت نہیں کی۔ سعودی عرب، قطر، بحرین نے بھی معاملات کو افہام و تفہیم اور بات چیت سے حل کرنے پر زور دیا۔ متحدہ عرب امارات نے صرف میڈل ہی نہیں دیا بلکہ انڈیا کے مہاتما گاندھی کی پیدائش کی 150 سالہ تقریبات کی مناسبت سے ان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا ہے۔ اس صورتحال پر سابق سفارتکار اور امارات میں سابق پاکستانی سفیر آصف درانی کہتے ہیں کہ ملکوں کے معاملات جذبات اور مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔
ان ایوارڈز کا جو معاملہ ہے وہ بہت پہلے طے ہو جاتا ہے اور ہمیں یہ اس معاملے میں جو ہے زیادہ جذباتیت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص کر جب ہم کہتے ہیں کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس کا تعلق جو تھا وہ القدس کی آزادی کے کانٹیکس میں وہ ایسی بنی تھی۔ ہم نسیم حجازی کے ناولز کو اسلامی ہسٹری بنا کے ہم جو ہے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم امہ، ایسا کبھی کوئی تصور تھا ہی نہیں۔
پاکستان کی مشکل معاشی صورتحال بھی عرب ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں آڑے آ رہی ہے۔ اب تک پاکستانی موقف کو او آئی سی کی کشمیر کمیٹی کی طرف سے حمایت ملی، لیکن او آئی سی کا کوئی بھی عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ او آئی سی کی طرف سے صرف کشمیریوں پر ہونے والے مبینہ مظالم کی بات کی گئی، لیکن حل کسی کے پاس نہیں۔ ایسے میں پاکستان اور عرب ممالک تعلقات کیا سرد مہری کا شکار ہوں گے، یا پاکستان اس حقیقت کو تسلیم کرے گا کہ امہ سے زیادہ اہمیت اس وقت معیشت کی ہے؟ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے تاکہ وہ اسرائیل پر ایرانی قاتل ڈرون کے متوقع حملوں کو ناکام بنا سکے، لیکن ایران نے ایسے کسی حملے کی تردید کی ہے۔ واقعے کے بعد ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل نے شام کے ساتھ سرحد پر اپنے ایروڈروم میزائل نصب کر دیے ہیں۔ یروشلم سے لنڈا گریڈسٹین کی رپورٹ کے ساتھ اسفر امام.
ایسا کم ہی ہوا ہے کہ اسرائیل نے شام میں ایرانی ٹھکانوں پر ہوائی حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہو. حالانکہ یقین کیا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ماضی کے چند برسوں میں سینکڑوں حملے کیے ہیں, لیکن اس بار وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ میں ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے فوج کی اہم کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ ایران دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اپنے قاتل ڈرون اسرائیل پر بھیجنے والا تھا. انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ اسے کہیں بھی استثنا نہیں ملے گا. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حال ہی میں بارود سے بھرے کامی کازی ڈرون کو چلانے کے لیے چار ایرانی ماہرین شام پہنچے ہیں. سیرین آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حمایت یافتہ لبنانی حزب اللہ کے دو جنگجو سمیت پانچ افراد ہلاک ہوئے. نیوز ایجنسی رائٹرز نے ایک سینئر ایرانی حکام محسن رضائی کے حوالے سے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس قسم کا حملہ کر سکے. اسرائیلی کابینہ کے رکن زاکی ہینگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کارروائی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق متوقع حملوں کو ناکام بنانے کے لیے کی گئی. زاکی ہینگ بھی کہتے ہیں
He said that Israel had been watching a specific site in Iran closely and knew that the attack.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے مخصوص مقامات کی سخت نگرانی کر رہا ہے اور جانتا ہے کہ یہاں سے حملے کی منصوبہ بندی کر لی گئی تھی. اسرائیل کے سابق نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یاکو آمی ڈورور کہتے ہیں کہ اسرائیل کو شام میں ایران کی بڑھتی ہوئی طاقت پر تشویش ہے. وہ کہتے ہیں
Israel is now in the middle of long efforts to stop the Iranians from building their independent war machine in Syria. They have one in Lebanon.
یاکو آمی ڈورور کہتے ہیں کہ اسرائیل اب شام میں ایران کے تیار کردہ جنگی مشینریز کی روک تھام کے لیے کی جانے والے طویل جدوجہد کی وسط میں ہے. وہ حزب اللہ کے ذریعے لبنان میں کنٹرول قائم رکھے ہوئے ہے, اسی طرح کا کنٹرول وہ شام میں بھی قائم کرنا چاہتا ہے. ایرانی میزائل حملے کے خطرے کے پیش نظر اسرائیل نے اپنا اینٹی میزائل بیٹریز آئرن ڈوم سسٹم شمالی سرحدوں پر منتقل کر دیا ہے. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
آسٹریلیا نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ دہشت گرد حملوں یا دوسرے بحرانوں کے دوران انتہا پسند مواد پر مبنی ویب سائٹس کو بند کر دے گا. یہ اقدام مارچ میں کرائسٹ چرچ میں اس مسلح شخص کی جانب سے دو مساجد پر حملوں کے بعد اٹھایا جا رہا ہے جس نے اپنے جرائم کی لائیو اسٹریمنگ کی تھی. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
آسٹریلیا نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو آن لائن اپنے جرائم کی تشہیر کے موقع سے محروم کرنا چاہتا ہے. مارچ میں نیوزی لینڈ میں دو مسجدوں پر حملے کی فیس بک پر لائیو اسٹریمنگ کے بعد سے ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کی جانچ پرکھ میں اضافہ کر دیا گیا ہے. آسٹریلیا کے 28 سالہ مبینہ مسلح شخص برنٹن ٹیرنٹ نے 51 لوگوں کو ہلاک اور درجنوں مزید کو زخمی کر دیا تھا. 17 منٹ کی ایک ویڈیو جس میں سیاہ کپڑوں میں ملبوس ایک تنہا مسلح شخص کی جانب سے نمازیوں پر فائرنگ دکھائی گئی تھی بڑے پیمانے پر آن لائن پھیل گئی تھی. اس کی فوٹیج کی ملکیت کو نیوزی لینڈ میں بین کر دیا گیا ہے. ٹیرنٹ نے قتل, قتل کی کوشش اور دہشت گردی کے کسی حملے کے الزامات کی تردید کی ہے. اس قتل عام کے رد عمل میں آسٹریلیا میں انٹرنیٹ پر انتہائی پرتشدد یا دہشت گرد مواد لائیو دکھانے کی کارروائی کا پتہ چلانے کے لیے ایک کرائسس کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا جائے گا جو ہفتے کے ساتوں دن 24 گھنٹے کام کرے گا. آسٹریلیا کے سائبر سیکیورٹی کے وزیر پال فلیچر نے کہا ہے کہ اگر کرائسٹ چرچ کی طرز کا کوئی حملہ دوبارہ ہوا تو عہدیدار اس جارحانہ مواد کو بلاک کرنے کے لیے تیار ہوں گے. ان کے الفاظ, اگر مستقبل میں اسی طرح کا کوئی حملہ دوبارہ ہوتا ہے اور اسی طرح کوئی پرتشدد اور انتہائی دہشت گرد مواد انٹرنیٹ پر رسائی کے قابل ہوتا ہے تو آسٹریلوی حکومت اس پر رد عمل ظاہر کرے گی. اس کے علاوہ آسٹریلوی حکومت کا کرائسس کوآرڈینیشن سینٹر ایسے مواد کے پھیلاؤ پر نظر رکھے گا. یہ الفاظ تھے آسٹریلیا کے سائبر سیکیورٹی کے وزیر پال فلیچر کے. ایسی ویب سائٹس پر بھی پابندیاں عائد ہوں گی جو قتل, ریپ یا اذیت رسانی دکھائیں گی. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو آن لائن سیفٹی کے معیار بہتر بنانے پر مجبور کرنے کے لیے نئے قوانین بھی سامنے آ سکتے ہیں. مائیکروسافٹ, یوٹیوب اور ٹویٹر سمیت ٹیکنالوجی کی کمپنیوں سے توقع کی گئی ہے کہ وہ آسٹریلوی حکومت کو اگلے ماہ کے آخر تک یہ بتائیں گی کہ وہ سفارشات پر کس طرح عمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
ابنائے ہرمز میں ایران کی سرگرمیوں کے خلاف بین الاقوامی کوششوں میں اب آسٹریلیا بھی شامل ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا خلیج فارس میں اپنے جنگی جہاز اور جاسوس طیارے روانہ کر رہا ہے۔ سڈنی سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار فل مرسر کی رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔
آسٹریلیا گزشتہ کئی ہفتوں سے اس خواہش کا اظہار کر رہا تھا کہ وہ امریکہ کی قیادت میں ایران کے خلاف فوجی اتحاد کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ برطانیہ اور بحرین بھی اس فوجی اتحاد کا حصہ ہے۔ اس خطے میں اس وقت کشیدگی میں اضافہ ہوا جب گزشتہ ماہ برطانیہ نے جبرالٹر میں ایران کا ایک آئل ٹینکر قبضے میں لیا۔ برطانوی حکام کے مطابق یہ تیل بردار جہاز خام تیل شام پہنچانا چاہتا تھا، جس پر یورپی یونین اور برطانیہ نے تعزیرات عائد کر رکھی ہے۔ ایران نے رد عمل کے طور پر آبنائے ہرمز سے ایک برطانوی بحری جہاز قبضے میں لیا تھا۔ رواں ماہ کے اوائل میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سڈنی کے دورے کے دوران آسٹریلوی حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ ان کوششوں کا حصہ بنے جس کا مقصد ان کے بقول ابنائے ہرمز میں ایران کی اشتعال انگیزی کو روکنا ہے۔ آج آسٹریلیا کی حکومت نے اس فوجی اتحاد کا حصہ بننے کا اعلان کیا ہے، اور یہ کہ وہ اگلے سال جنوری میں ایک جنگی بیڑا، سرویلنس ایئر کرافٹ اور اپنے کچھ فوجی اس خطے میں تعینات کرے گا۔ آسٹریلوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل میں کوئی بھی خلل آسٹریلیا کی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ آسٹریلیا 30% آئل اسی راستے سے برآمد کرتا ہے۔ آسٹریلوی وزیراعظم سکاٹ موریسن نے کہا ہے کہ آئل ٹینکرز کا اس راستے سے بغیر کسی رکاوٹ کے گزرنا انتہائی ضروری ہے۔
Our decision is based on our national interest and solely on our national interest.
یہ فیصلہ صرف اور صرف قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ ہم نے اس معاملے میں آسٹریلیا کے مفادات کو ترجیح دی ہے۔ میں نے تمام تفصیلات کا جائزہ لیا ہے اور مجھے اس فیصلے میں آسٹریلیا کا مفاد نظر آتا ہے۔ وزیراعظم موریسن فرانس میں G7 اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں اس مسئلے پر بحث متوقع ہے۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ اس کے اس اقدام سے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی آئے گی۔ آسٹریلیا کی حزب اختلاف نے بھی حکومت کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ تاہم یورپ میں جرمنی سمیت امریکہ کے کئی اتحادی ایران کے خلاف اس فوجی کوششوں کا حصہ بننے سے ہچکچا رہے ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/SEJ Radio یا پھر facebook.com/Radio News Network۔
برازیل کے جنگلات میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک تنظیموں اور تحقیق کاروں نے الزام لگایا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ داری ملک کے نئے صدر پر عائد ہوتی ہے، جن کے کاروباری مفادات کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے حکومت نے فوج کو کارروائی کا اختیار دے دیا ہے۔ ارش عرب اسادی کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری۔
ہفتے کو برازیل کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری رہیں۔ جہازوں کی مدد سے متاثرہ علاقوں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس آگ کی زد میں آنے والی 6 ریاستوں نے فوج سے مدد طلب کر لی ہے۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کے مطابق یہ آگ ریکارڈ رفتار سے پھیل رہی ہے، جس کے نتیجے میں جنوبی امریکہ کے اکثر علاقوں میں آکسیجن کی کمی ہونے سے جنگلات اور جانور مشکلات کا شکار ہیں۔ فرانسسکو باروسو اس آگ سے متاثر ایک کسان ہیں۔ اس طرح کے واقعات یہاں ہر سال ہوتے ہیں اور ہم یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے۔ یہ کہانی ہر سال دہرائی جاتی ہے، تاہم کسی کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک تنظیموں اور تحقیق کاروں نے الزام لگایا ہے کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ ایمیزون جنگلات کی زمین کو کاروباری مفادات کے استعمال کی غرض سے آگ لگائی گئی۔ تاہم برازیل کے صدر جیر بولسونارو نے اس کا الزام این جی اوز پر عائد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شک این جی اوز پر کیا جا سکتا ہے جنہیں وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈز کی فراہمی روک دی گئی۔ یہ تھے الفاظ برازیل کے صدر کے، جنہوں نے آگ پر قابو پانے کے لیے فوج کی مدد طلب کی ہے۔ تاہم ان کا موقف ہے کہ اس سال بھڑکنے والی آگ گزشتہ سالوں سے کسی طور بھی مختلف نہیں۔ دوسری جانب برازیل کی خلائی ایجنسی کے تحقیق کار اس بات سے متفق نہیں۔ ان کے مطابق 2019 میں آگ بھڑکنے کے اب تک 73,000 سے زائد واقعات پیش آ چکے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہیں، جبکہ آدھے سے زیادہ واقعات ایمیزون میں پیش آئے۔ کچھ عالمی رہنماؤں نے سوشل میڈیا پر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ G7 میٹنگ میں شریک فرانس کے صدر ایمانوئل مکوا نے آگ پر قابو پانے کے لیے امداد کا وعدہ کیا ہے۔
L'Amazonie, c'est notre bien commun.
یہاں وہ کہہ رہے ہیں، ایمیزون میں ہم سب کی مشترکہ دلچسپی ہے، ہم سب فکر مند ہیں۔ پہلے تو ہم سب کو اس آگ پر قابو پانے کے لیے برازیل کی مدد کرنی چاہیے، جس کے بعد ہمیں ان جنگلات کو دوبارہ اگانے کے لیے سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اور مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مناسب اقدامات بھی کرنے چاہیے، کیونکہ ایمیزون ہمارے حیاتیاتی تنوع اور ماحول کے لیے ایک خزانہ ہے۔ ایمیزون دنیا کا سب سے وسیع و عریض جنگل ہونے کے ساتھ ہی زمین کو 20% آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ ماحولیاتی تحقیق کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اس جنگل کو کھو دینا ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف جنگ ہار دینے کے مترادف ہے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تقریباً 30 برس قبل ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے پولیو کی بیماری کی وجہ سے معذور ہو جاتے تھے۔ رواں برس اب تک تقریباً 60 بچے پولیو کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس وقت توجہ صرف دو ممالک پر ہے، پاکستان اور افغانستان، جہاں سے اب بھی پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی راہ میں مشکلات حائل ہونے کی رپورٹیں آ رہی ہیں۔ اس بارے میں شہناز نفیس نے یہ رپورٹ دی ہے۔
پولیو کی ویکسین دینا ایک آسان کام ہے، تاہم دنیا کے بعض حصوں میں ویکسین دینے والے کارکن بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ رواں سال کے اوائل میں پاکستان میں قبائل کی جانب سے ایک مظاہرے کے بعد پولیو کی ویکسینیشن کو روک دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر ویکسینیشن کے خلاف افواہوں کے باعث پولیو ورکرز پر حملے کیے گئے، انہیں ہراساں اور ہلاک کیا گیا، جس کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا۔ ان خطرات کے باوجود اب بھی بہت سے پولیو ورکرز اس بیماری کے خاتمے کی کوششوں میں ثابت قدم ہیں۔ 1988 میں عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے کی کوششوں کے آغاز کے بعد سے اس کے کیسز میں 99.9% کمی واقع ہوئی ہے۔
2018 میں صرف دو ممالک یعنی پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے جنگلی وائرس کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں۔
پاکستان اور افغانستان میں صاف پانی کی دستیابی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے اس وائرس کو ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ وائرس گندے پانی اور ناقص حفظان صحت کے باعث پھیلتا ہے۔
ماحولیاتی نمونوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا پتہ چلا ہے، یہ خطرے کی ایک علامت ہے، اور اس کا راستہ اسی صورت میں روکنا ممکن ہے جب علاقے میں سب موجود لوگوں کو پولیو کے خطرے پلائے جائیں۔
بچوں کو پولیو سے بچانے کے لیے انہیں بار بار خطرے پلانے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب صفائی کے انتظامات ناقص ہوں۔
ایسے ماحول میں جہاں انفیکشن کے امکانات زیادہ ہوں تو ویکسین کی 15 ڈوز کافی تصور کی جاتی ہے۔
پاکستان اور افغانستان میں درپیش بہت سے مسائل میں سے ایک مسئلہ بچوں تک رسائی ہے۔ بہت سے خاندان دونوں ممالک کے درمیان آتے جاتے ہیں، جس سے ہر بچے کو ویکسین دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
یہ وائرس دونوں ممالک میں ہے اور دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور وہ کافی حد تک یہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں، پولیو مہم کے لیے تاریخ منتخب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔
ان رابطوں کا مقصد پولیو کے اس جنگلی وائرس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کو روکنا ہے۔ اس کے لیے کوئی تاریخ مقرر نہیں۔
جب تک کہ ایک بھی کیس باقی نہیں رہتا, کیونکہ یہ ایک دوسرے کو لگنے اور وبا کی شکل اختیار کرنے والی بیماری ہے. اس بیماری کے دنیا میں دوبارہ پھیلنے کے خطرات موجود ہیں.
کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں, تاہم پولیو کے خاتمے کے عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک اپنی مہم جاری رکھیں گے جب تک دنیا سے پولیو کے تمام کیسز کا خاتمہ نہیں کیا جاتا. کیرول پیئرسن کے ساتھ شہناز نفیس, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں سترات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر سعدیہ زیب رانچا اور انجینئر پیٹر ہنٹلی. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.